أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مربی ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ بتلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ مغضوب علیہم کا اور نہ ضالین کا، نہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الاخلاص واحضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال البارزت والخفیت. قال اللہ تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله. اللہ تعالی شأنہ کا آپ عزیزوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کی تعلیم کے اس تیسرے سال میں اب آپ براہ راست ڈائریکٹ اللہ تعالی شأنہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور اسی طرح براہ راست اور ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. اس سے پہلے قرآن آیات آپ کے سامنے پڑھی جاتی تھی، احادیث شریفہ کی تلاوت کی جاتی تھی، تو پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا اس کا ترجمہ کرتا تھا اور ترجمہ کر کے سمجھاتا تھا کہ اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں کیا ارشاد ہے. اب براہ راست آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں آپ، تو آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ الف لام کا کیا معنی ہے، حمد کا کیا معنی ہے، لام کا کیا معنی ہے، اللہ کا کیا معنی ہے، رب کا کیا معنی ہے، الف لام کا کیا معنی ہے، العالمین کا کیا معنی ہے. تو یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے برابر ہو سکے. ڈائریکٹ الحمدللہ رب العالمین. یہ دوسرے حضرات جو یہاں محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جو عربی زبان سے واقف نہیں, جنہوں نے نحو صرف نہیں پڑھا, جنہیں وہ مواقع میسر نہیں آئے جو آپ حضرات کو نصیب آئے, وہ بھی اس کا معنی جانتے ہیں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے, مگر وہ اس کو اردو میں سمجھتے ہیں اور آپ ڈائریکٹ عربی میں سمجھتے ہیں, اور دونوں میں فرق کتنا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں, اب یہ حضرات نہیں سمجھ سکتے. اس لیے کہ پہلے آپ جب الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ سنتے تھے تب سمجھ میں آتا تھا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اب جب اس کو عربی میں پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اردو زبان یا انگریزی زبان الحمدللہ رب العالمین میں جو چیز ہے اس کو ادا کرنے سے قاصر ہے. ڈائریکٹ اللہ کی بات آپ سمجھ رہے ہیں, ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ رہے ہیں. تو آپ سبھی حضرات قابل صد مبارکباد ہیں, آپ کے والدین بھی, آپ کے خاندان بھی, آپ کے اساتذہ بھی, آپ سے تعلق رکھنے والے جتنے حضرات ہیں, بلکہ یہ پوری مجلس اور پوری بستی اور پوری مسلم امت قابل صد مبارکباد ہے کہ امت کے الحمدللہ اور 6 بچے اب اس قابل ہو گئے کہ وہ اللہ کے کلام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کسی درجے میں براہ راست سمجھ سکتے ہیں. یہ پوری امت کے لیے قابل صد مبارکباد ہے. اس نعمت کی حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد اس کے پیچھے اپنے آپ کو کھپانا اور اس کے پیچھے سب کچھ خرچ کر دینا, اب یہ مشکل نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب یہ ایسی دولت ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی چیز مقابلہ نہ کر سکے, عبادتوں میں سب سے افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ طلب العلم افضل من الصلاۃ النافلۃ, کہ علم کو طلب کرنا یہ نفل نماز میں مشغول ہونے سے زیادہ افضل ہے. اس کی قدر جب آپ کو معلوم ہو گئی کہ بہت اونچی چیز ہے, تو اب آپ اپنا سب کچھ اس کے پیچھے کھپا دو. اس سال ترجمہ قرآن شروع ہو رہا ہے, ترجمہ قرآن کے ساتھ کچھ مختصر تفسیر بھی آئے گی, پھر آئندہ سال پڑھیں گے ترجمہ قرآن کچھ مختصر تفسیر. اس سال ریاض الصالحین شروع ہو رہی ہے, ایک حصہ اس سال ہو جائے گا, آئندہ سال پھر دوسرا حصہ, اس کے بعد پھر جلالین شریف پورے قرآن کی تفسیر ہوگی, مشکات شریف حدیث کی ایک محتم بشان کتاب, اس کے بعد پھر صحاح ستہ موطا امام مالک, موطا امام محمد, شمائل, دورہ حدیث میں 40,000 حدیثیں آپ پڑھیں گے. تو عربی اول اور عربی دوم میں جو آپ نے محنتیں کی اور جن کتابوں کو پڑھا اور جن علوم عالیہ کو آپ نے حاصل کیا, تو ان علوم کا جو مقصد تھا وہ اب شروع ہو رہا ہے. وہ علوم عالیہ تھے, اب علوم عالیہ شروع ہو رہے ہیں. ان کو تو آپ نے پڑھا ہی اس لیے ہے تاکہ قرآن کو اور حدیث کو براہ راست سمجھ سکے. تو وہ اپنا جتنا بھی فارغ وقت ہے وہ سارا کے سارا کا سارا اس علم کے پیچھے صرف کر دو. علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی جو اس کتاب کے مصنف ہے ریاض الصالحین کے بڑے صاحب علم اور صاحب تقوی بزرگ گزرے ہیں, صرف 45 سال کی عمر پائی. یہ ریاض الصالحین بہت مشہور کتاب ہے, ہر خاص اور عام شخص اس سے واقف ہے ریاض الصالحین, اور بہت مقبول ہوئی. علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی کی تین کتابیں بہت مشہور ہوئی, ایک ریاض الصالحین, دوسری تہذیب الاسماء واللغات, اور تیسری جو ہے وہ مسلم شریف کی شرح. اور وہ اتنی مقبول ہوئی مسلم شریف کی شرح کہ ہے بڑی مختصر, مگر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سارے حضرات شارع مسلم شریف کہتے ہیں, شارع مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ. اور اس کا اصل جو نام ہے وہ ہے المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج, مگر عام لوگوں کی زبان پر شرح نووی, شرح مسلم, شرح نووی, علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح. تو تہذیب الاسماء واللغات اور یہ المنہاج, شرح نووی اور ریاض الصالحین, یہ تین کتابیں بہت مشہور ہوئی اور بہت مقبول ہوئی. پیدا ہوئے آپ سن 631 ہجری میں مقام نوا میں, اور اس کے 45 بعد سن 677 میں 45 سال اور 7 مہینے کے بعد انتقال ہوا. تو سن 677 میں 631 ہجری میں پیدائش ہوئی اور 677 ہجری میں انتقال ہوا. کل 45 سال کی عمر آپ نے پائی. اس 45 سال کی عمر میں اللہ تعالی شانہ نے کتنا کام لیا ان سے. تو کام تو اللہ ہی لیتے ہیں, مگر بندے کی طلب اور بندے کی محنت پر فضل الہی متوجہ ہوتا ہے. پینتالیس سال بہت مختصر مدت, 7 سال کی عمر تھی آپ کی. ان کے والد فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے پڑوس میں سویا ہوا تھا کہ آدھی رات کے گزرنے کے بعد, رمضان مبارک کی 27 شب تھی, بیدار ہوا اور بیدار ہو کر زور زور سے کہنے لگا کہ یہ گھر تو پورا روشنی سے بھر گیا ہے. کہا کہ میں بھی بیدار ہو گیا, گھر والے سب بیدار ہو گئے, اور چاروں طرف دیکھتے ہیں مگر اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا, اور بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ گھر پورا روشنی سے بھر گیا ہے. تو ان کے والد بھی بڑے نیک تھے, دکاندار تھے مگر بڑے نیک تھے. تو عمر 7 سال کی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آج شب قدر ہے اور اللہ تعالی شانہ نے میرے بیٹے کو باطن کی وہ چیزیں دکھائی ہے جن کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں قاصر ہیں. اس زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ شیخ یاسین ابن یوسف الزرکشی رحمہ اللہ تعالی, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کو 10 سال کی عمر میں دیکھا. خود بڑے شیخ, شیخ طریقت اس زمانے کے, کہتے ہیں کہ میں نے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کو 10 سال کی عمر میں دیکھا اور عجیب حالت میں دیکھا. کہا کہ وہ کھیلنے سے انکار کر رہے تھے اور بچے ان کو کھیلنے پہ مجبور کر رہے تھے, اور وہ اس بات پر رو رہے تھے کہ مجھے کھیلنا نہیں ہے اور یہ مجھے کھیلنے پہ مجبور کر رہے ہیں. اور کہا اس سے عجیب بات یہ کہ وہ انکار کر رہے تھے, رو رہے تھے, مگر اس حالت میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. عمر گیا تھی اس وقت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی 10 سال, 10 سال کی عمر میں, بچپن میں. تو یہ کہتے ہیں شیخ یاسین ابن یوسف الزرکشی رحمہ اللہ تعالی کہ اس بچے کی میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی. اور یہاں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی پیاری بات عرض کر دوں جب یاد آ گئی تو. کسی اللہ والے کے صاحب نسبت بزرگ کے دل میں اتر جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے وہ اس حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے معلوم ہوگا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالی شانہ کی تجلیات تم پر اترے, تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ بارش کا پانی میرے اوپر اترے تو ایسی جگہ پر جا کر کھڑا ہو جائے گا جہاں بارش کا پانی اترتا ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ میرے اوپر دھوپ پڑے تو ایسی جگہ پہ کھڑا ہوگا جہاں سورج کی شعائیں ہوں. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی تجلیات اور اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر اترے تو کسی اللہ والے کے دل میں اتر جاؤ, اس لیے کہ اس کا دل جو ہے وہ تجلیت الہی کا مورد ہوتا ہے, اور جب آپ اس میں اتر جائیں گے اس کے دل میں آپ رہیں گے تو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کی تجلیات آپ پر بھی اترنی شروع ہو جائے گی اور زندگی میں تبدیلی آئے گی. اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. مگر نظر کا مطلب یہ ہر نظر نہیں, محبت والی نظر کہ ایسا ہم کام کریں, ایسی کوشش کریں, ایسی محنت کریں کہ اللہ والے کی نظر ہم پر محبت کے ساتھ پڑے, محبت والی نظر. تو یہ فرماتے ہیں شیخ یاسین ابن یوسف الزرکشی رحمہ اللہ تعالی کہ ان کی اس حالت کو دیکھ کر میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی, اور محبت پیدا ہو گئی تو اس کا نتیجہ خیر خواہی نکلا. تو کہا کہ میں چل کر ان کے استاد کے پاس گیا, پوچھا لوگوں کو کہ ان کو پڑھا کون رہا ہے مکتب میں, تو مجھے پتا چلا کہ فلاں. میں وہاں گیا اور جا کر کے میں نے کہا کہ اس بچے پر خاص نظر رکھنا اور خصوصی توجہ سے اسے پڑھانا, اس لیے کہ یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم بھی ہوگا اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا زاہد بھی ہوگا. تو کہا کہ وہ استاد میاں جی مکتب والے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم نجومی ہو کہ مستقبل کی بات بتا رہے ہیں. تو کہا کہ میں نے کہا, شیخ یاسین ابن یوسف کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہ میں نجومی نہیں ہوں, مگر میری زبان پر یہ بات اللہ کے حلوا رہا ہے. بہت محنت کی انہوں نے, ان بزرگ نے ان کے والد کو بھی متوجہ کیا کہ بیٹے کا خیال رکھنا, آگے جا کر اس کی شان ہوگی. جب ان کی 18 سال کی عمر ہوئی, 18-19 سال کی عمر ہوئی, تو ان کے والد نے شیخ یاسین ابن یوسف کی نصیحت کے پیش نظر, اور پھر خود بھی نجابت دیکھتے تھے, ان کے والد دکان میں لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا تعاون کرو خرید و فروخت میں, تو وہ دیکھتے تھے کہ خرید و فروخت میں اتنی دلچسپی نہیں تھی, حافظ قرآن ہو چکے تھے تو قرآن ہی میں لگے رہتے تھے قرآن کی تلاوت. تو دیکھا کہ میرا بچہ تو دوسری لائن اختیار کرنا چاہتا ہے, اور خود صالح تھے نیک تھے, صالح اور نیک تھے, تاجر دکاندار, مگر ان کو یہ احساس تھا کہ ہمیں وہ موقع نہیں ملا جو ہمارے بیٹے کو مل رہا ہے, ہمیں بچپن میں وہ سوجھ بوجھ حاصل نہیں ہوئی تھی جو ہمارے بیٹے کو ہوئی تھی, تو اس کے فیوچر کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ بیٹے کو دمشق لے گئے, اور اس وقت دمسقس وہ علم کا مرکز تھا, اور وہاں علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے تحصیل علم میں 6 سال خرچ کیے, مگر مجاہدہ ایسا اختیار کیا کہ وہ طلبہ کے لیے ضرب المثل بن گئے. اساتذہ طلبہ کو جب نصیحت کرتے تھے تو کہتے تھے کہ نووی کی طرح محنت کرو, نووی کی طرح محنت کرو. اور محنت کتنی تھی, کہتے کہ ایک مرتبہ جب نیند سے بیدار ہو جاتے تھے تو اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک کہ نیند انہیں مغلوب نہ کر دیتی تھی. ایک دن دو دن جب تک برداشت کر سکتے تھے سوتے نہیں تھے, اور چلتے پھرتے بھی لوگ ان کو دیکھتے تھے یہ کتاب ہاتھ میں ہے اور مطالعہ کر رہے ہیں,
چلتے پھرتے لوگ دیکھتے تھے کہ کوئی چیز یاد کر رہے ہیں، رٹتے رٹتے جا رہے ہیں. تو 6 سال تک، 19 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک تحصیل علم میں اپنے آپ کو کھپایا. سونا، کھانا، پینا، آرام، راحت، اچھے کپڑے. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے یحیی ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی کا قول نقل کیا ہے مسلم شریف میں کہ لا یستطاع العلم براحت الجسم، جسم کی راحت کے ساتھ یہ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. العلم الشحیح، العلم الشحیح، جنہوں نے علم کو حاصل کیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ علم بڑا بخیل ہے، وہ کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا جلدی. بخیل شخص کو آپ 100 مرتبہ ہدیہ دو گے تب جا کر کے وہ 1 مرتبہ دے گا. تو بخیل چیز ہوتی ہے، اسے آپ بہت کچھ دو گے تب جا کر کے وہ آپ کو کچھ دے گا. العلم شحیح، علم بخیل ہے. لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک، یہ علم تمہیں اپنا اتنا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دے گا جب تک کہ تم اس علم کو اپنا سب کچھ نہ دے دو. پچیس سال کی عمر میں تحصیل علم سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں تصنیف و تالیف میں قدم رکھنا ہے، اور 20 سال کی مدت میں، 20 سال کی مختصر مدت میں 25 سے زیادہ بڑی بڑی کتابیں لکھی. برکت بھی بہت ہوئی، نیکی بھی بہت تھی، تقویٰ بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی، اور محنت بھی بہت زیادہ تھی، موفق من اللہ تھی. اور 45 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی. تو یہ علامہ نووی رحمتہ اللہ علیہ کے کچھ مختصر حالات اسی لیے میں نے عرض کیے کہ آپ بھی قدر کیجئے اس کی، اور اب اپنے آپ کو کھپا دیجئے. اس لیے کہ جو دروازہ آپ 2 سال سے کھولنے کی کوشش کر رہے تھے وہ دروازہ اب کھل گیا. جس منزل پر پہنچنے کی آپ کوشش کر رہے تھے اس منزل پر پہنچ گئے ہیں. اب تصویف نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بات نہیں، ریاض السالح کے بعد مشکات شریف بھی تو ہے، ترجمہ یہ قرآن کے بعد جلالین شریف بھی تو ہے، اس وقت محنت کر لیں گے. نہیں نہیں، کل کا کام آج کرنا چاہیے اور شام کا کام صبح کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آج کا کام کل پر ٹالو. یہ کل جو ہے، کل کل یہ بہلاوا ہے، یہ دھوکا ہے. اس لیے اپنے آپ کو کھپاؤ، خوب کھپاؤ اپنے آپ کو، سب کچھ اس کے پیچھے کھپا دو. اللہ تعالی شانہ آپ حضرات کو توفیقات سے نوازے. آمین. اب یہ جو علوم قرآنی اور علوم نبوی ہیں ان کے بھی کچھ تقاضے ہیں. ان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کر کے جو ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ انہیں کچھ انعامات عطا فرمائیں گے. انعام نمبر 1، ایسے لوگوں کو اللہ تعالی شانہ کی نصرت حاصل ہوگی. کچھ تقاضے ہیں جو ہمیں اپنے بڑوں نے بتلائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے معلوم ہوئے، ائمہ محدثین فقہا سے معلوم ہوئے، جو اس فیلڈ کے آدمی ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جس علم کو ہم حاصل کر رہے ہیں، علم قرآن، علم حدیث، علم نبوت، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ ضابطے ہیں. جو ان اصول ضابطوں کی پابندی کرے گا، جو ہی اس علم کے تقاضوں کو پورا کرے گا، اللہ تعالی شانہ اس کو کچھ انعامات دیں گے. سب سے پہلا کہ اللہ تعالی شانہ کی نصرت شامل ہوگی، نصرت، اللہ کی نصرت. اور اللہ کی نصرت مل گئی، آگے اور کیا چاہیے؟ اللہ کی نصرت ملے گی، یہ سب سے پہلی چیز ہوگی، نصرت حاصل ہوگی. دوسری چیز، علم میں برکت ہوگی. اللہ کی نصرت حاصل ہوگی تو جس علم کے پیچھے طالب علم لگا ہوا ہے وہ علم اسے حاصل ہوگا برکت کے ساتھ. تیسری چیز جو ان تقاضوں کو پورا کرے گا, ان اصول و ضوابط کا خیال رکھے گا, تو تیسری چیز اسے یہ ملے گی کہ اس علم کا رنگ چڑھے گا, یعنی اس علم پر عمل کی توفیق ملے گی اور فکر بھی اور سوچ بھی اس علم کے مطابق ہوگی, یعنی نبوی سوچ بنے گی, شرعی سوچ بنے گی, دینی سوچ بنے گی, تو رنگ چڑھے گا. اور چوتھا انعام اللہ یہ عطا فرمائیں گے کہ جو رنگ خود پہ چڑھا ہے وہ رنگ دوسروں پہ بھی چڑھائے گا. تو ایک طالب علم قرآن کو پڑھتا ہے, حدیثوں کو پڑھتا ہے, تو وہ کیا چاہتا ہے؟ یہی چاہتا ہے کہ مجھے علم آ جائے, اس علم کا رنگ میرے اوپر چڑھ جائے اور دوسروں پہ اللہ مجھے رنگ چڑھانے والا بنائے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے آپ حضرات کو یہ انعامات حاصل ہوں, تو پھر آپ اس علم کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں. یہ جو تقاضے ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہیں, ظاہری تقاضے, باطنی تقاضے. جو ظاہری تقاضے ہیں ان میں سے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس علم کی دل میں عظمت ہو, اس علم کی دل میں عظمت ہو. کتنی عظمت ہو؟ اتنی عظمت ہو کہ اس علم کے مقابلے میں کچھ بھی مل جائے تو وہ اس چیز کو چھوڑ دے گا مگر علم کو نہیں چھوڑے گا, کسی قیمت پر اس علم کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, اس علم سے محرومی کو کسی بھی چیز کے لیے گوارا نہیں کرے گا. اتنی عظمت دل میں ہونی چاہیے کہ بہت اونچا علم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس علم کا سر چشمہ خود حق جل مجدہ ہیں, اللہ تعالی شانہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علم کا سر چشمہ نہیں ہے, آپ تو قاسم ہیں. انما انا قاسم واللہ یعطی, یہ علم آ رہا ہے ڈائریکٹ اللہ سے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلہ مبارکہ سے منتقل ہوتا ہے, اور منتقل ہوتا ہے اور ہر شخص اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس میں حصے دار بنتا ہے. عظمت ہو کہ یہ علم الہی ہے, یہ علم نبوی ہے, یہ علم حدیث ہے, یہ علم قرآن ہے, اور پوری دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے, پوری کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس علم کا مقابلہ کر سکے. اسی وجہ سے وہ اساتذہ جن سے ہمیں علم ملتا ہے ان کی بڑی قدر کی جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے تھے کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا, وہ میرا آقا ہے, میں اس کا غلام ہوں. اب اس کی مرضی ہے چاہے وہ مجھے بیچ دے یا مجھے آزاد کر دے. اسی سے اندازہ لگاؤ کہ یہ علم کتنا قیمتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس سے مجھے ایک حرف ملا وہ میرا آقا اور میں اس کا غلام. تو جب کوئی قیمتی چیز ملی ہوگی تبھی تو حضرت علی فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں اس کا غلام ہوں, اب اگر وہ مجھے بیچنا چاہے تو بیچ بھی سکتا ہے. کتنا قیمتی علم ہے یہ. اور ایک شاعر نے کہا ہے کہ رأیت احق الحق حق المعلم واوجبہ حفظا على كل مسلم لقد حق ان يهدى الیہ کرامۃ لتعلیم حرف واحد الف درہم. تاکہ استاد نے مجھے جو علم دیا ہے اس کا بدلہ میں چکا نہیں سکتا, اگر میں چکانے کی کچھ کوشش کروں اور قیمت لگاؤں تو ایک ایک لیٹر, ایک ایک حرف کے بدلے میں مجھے 1000 درہم دینے پڑیں گے, تب جا کر کے حق ادا ہو سکتا ہے. تو کیوں اتنی زیادہ قیمت کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم بہت اونچا ہے, بہت اونچا. اس لیے عظمت ہو دل میں کہ بہت اونچا علم ہے. کسی دنیاوی تعلیم یافتہ شخص کو دیکھ کر کسی طالب علم کو, کسی صاحب علم کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو یہ ڈاکٹر ہے, دیکھو یہ آرکیٹیکٹ ہے, دیکھو یہ انجینئر ہے, یہ کتنے اچھے پوزیشن میں ہے نا. یہ تب ہوگا جب دل میں عظمت نہیں ہوگی اس علم کے. اللہ نے ہمیں ایسا علم عطا فرمایا ہے, ایسے راستے پر ڈالا ہے کہ اس کی قدر و قیمت میرے بھائیو اگر ہم پہچان لیتے تو ہم کتابوں سے سر بھی نہ اٹھاتے, کتابوں سے ہم سر نہ اٹھاتے اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ یہ کتنا قدر و قیمت والا علم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے, ربینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم باق لا یزال. ہم حق تعالی شانہ کی تقسیم پر راضی ہو گئے کہ اس نے کچھ لوگوں کو علم مال دیا مگر علم نہیں دیا, اور ہمیں مال نہیں دیا مگر علم دیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مال والے علماء کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے کہ کاش کہ میرے پاس یہ ہوتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے دلوں میں یہ خیال آتا کہ مرسیڈیز میرے پاس نہ ہوتی, یہ بی ایم ڈبلیو نہ ہوتی, یہ اتنا بڑا پلاٹ اور اتنا بڑا بنگلو اور اتنی بڑی فیکٹری نہ ہوتی, مگر اس کے بدلے میں عالم ہوتا. انہیں للچائی ہوئی نظر سے علماء کو دیکھنا چاہیے, اس کے بجائے ایک طالب علم للچائی ہوئی نظر سے اہل مال کو دیکھے اور دل میں اسے حسرت ہو کہ کاش کہ میرے پاس یہ چیزیں ہوتی. نہیں, ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں کیسی دولت عطا فرمائی ہے, کتنی بڑی دولت. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے مال والوں کو بہت مال دیا, تو مال میں کسی کے محتاج نہیں, مگر علم میں وہ ہمارے محتاج ہیں. مال والے کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے, کسی نہ کسی مرحلے پر ان کو صاحب علم کے پاس جانا ہی پڑے گا کہ مولوی صاحب ایک سوال پوچھنا ہے, ایک فتویٰ ہے, ایک مسئلہ ہے. تو مال والوں کو اللہ نے مال بہت دیا, مگر انہیں علم میں ہمارا محتاج بنایا. اور اب آگے فرماتے ہیں کہ ہمیں اتنا زیادہ مال نہیں دیا, علم بہت دیا, مگر الحمدللہ مال بھی اتنا دیا کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. ان کو مال بہت دیا مگر علم میں علماء کا محتاج رکھا, اور ہمیں مال اتنا نہیں دیا. مال علم بہت دیا مال مگر مال اتنا دیا ہے کہ محتاج نہیں رکھا ہمیں کسی کا. تو یہ جو ہے ربینا قسمت الجبار فینا, حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی شانہ کی تقسیم پر راضی ہو گئے کہ ہمیں علم دیا مال نہیں دیا, اور مال والوں کو مال دیا مگر علم نہیں دیا. یہ بھی نعمت ہے, مال بھی نعمت ہے. مال کا اگر صحیح استعمال کیا جائے اور اللہ تعالی شانہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جائے تو مال بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. مگر مال بھی اللہ کی نعمت ہے, علم بھی اللہ کی نعمت ہے, علم مال کی نعمت سے بڑھی ہوئی ہے. اسی لیے مال والے علماء کی قدر کرتے ہیں. تو وہ تو صحیح کام کر رہے ہیں کہ علماء کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے پاس علم ہوتا, مگر ہمیں ان کو للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ کاش کہ میرے پاس مال ہوتا. نہیں, الحمدللہ میرے پاس بہت کچھ ہے, بہت کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے. تو ہم اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ کو شوق دیا, آپ کے دل میں شوق پیدا کیا, آپ کے ماں باپ کے دل میں شوق پیدا کیا, جو بھی سبب ہو گئے آپ کے یہاں بیٹھ کر یہ حدیث اور قرآن پڑھنے کا, تو اللہ کا آپ پر بھی بہت بڑا احسان ہے اور آپ کے ماں باپ پر بھی بہت بڑا احسان ہے. ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کن حالات میں پیدا ہوئے, کس ماحول میں بڑے ہوئے, کن گھرانوں میں پیدا ہوئے جہاں دور دور تک علم کا نام نہیں تھا, اور اچانک ہمارا بچہ حدیث پڑھ رہا ہے, ہمارا بچہ قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہے. آج یہاں پھولے نہیں سمانا چاہیے ماں باپ کو, تو خوشی میں رونا چاہیے کہ ہمارا بیٹا ریاض الصالحین کو شروع کر رہا ہے, ہمارا بیٹا قرآن کا ترجمہ شروع کر رہا ہے. آج یہ ہسٹوریکل ڈے ہے ان بچوں کے لیے, خاندان کے لیے ہسٹوریکل ڈے ہے. اس سے بڑھ کر خوشی کا دن ماں باپ پر نہیں آ سکتا, اس سے بڑھ کر خوشی کا دن ان بچوں پر نہیں آ سکتا. اتنی بڑی نعمت سے اللہ نواز رہے ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ انہیں حقیقی معنی میں علماء ربانیین میں شامل فرمائے، انہیں حقیقی معنی میں وارثین انبیاء بنائے، کہ یہ علم کو خوب محنت سے حاصل کریں، علم کا رنگ اپنے اوپر چڑھائیں اور دور دور تک دنیا کے کونے کونے تک ہر ہر مسلمان پر، ہر ہر غیر مسلم پر اس علم کا رنگ کیسے چڑھ جائے، اس کی فکر اور اس کی محنت کرنے والی بن جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس تقسیم پر ہم راضی ہو گئے، کیوں؟ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، اس لیے کہ مال ان قریب ختم ہو جائے گا، وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، علم باقی رہے گا، علم باقی رہے گا۔ مولانا حکمت اللہ صاحب کی اللہ تعالیٰ عمر میں، علم میں، فیض میں خوب برکت پیدا فرمائے، مگر جس وقت ان کی روح نکلے گی، جس وقت ان کی روح نکلے گی تو علم پیچھے بھی رہے گا اور ساتھ بھی جائے گا۔ جتنا علم ان کا اپنا ہے وہ تو سارا کا سارا ساتھ جائے گا، اور اس پورے خزانے میں سے جتنا انہوں نے اپنے شاگردوں میں منتقل کر دیا ہے وہ شاگردوں کے پاس بھی رہے گا۔ یعنی ایک عالم اپنے علم کے خزانے کو پورا لے کر جاتا ہے، پیچھے چھوڑ کے نہیں جاتا، اور جتنا تقسیم کرتا ہے تو دوسروں کو جتنا دیتا ہے اتنا اس کے پاس رہتا ہے، تو جو دیتا ہے وہ اس کے پاس رہتا ہے، تو وہ خود بھی لے کر جائے گا اور اپنے شاگردوں کے پاس بھی چھوڑ کے جائے گا، اور شاگردوں کے پاس جس علم کو چھوڑ کے جائے گا وہ استاد، وہ عالم، تو اس شاگرد کے پاس وہ علم رہے گا، اور شاگرد جب تک اس علم کا استعمال کرتا رہے گا اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اور مالدار آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو سارا مال پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، اور وہ اولاد جو ہے وہ اس کو کس راستے پہ خرچ کر دی اللہ بہتر جانتے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی انہیں غریق رحمت فرمائے، میں ان بچوں کی ہمت افزائی کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم انگلینڈ منتقل ہوئے 1973 میں، تو یہ ہمارا سب سے پہلا انگلش میں قدم تھا، کچھ نہیں جانتے تھے، چھوٹے سے گاؤں میں ہم تو پیدا ہوئے تھے، ہم نے تو سورت بھی نہیں دیکھا تھا، 10 سال کی عمر تک نوساری دیکھا تھا، اپنے گاؤں سے ایک دو مرتبہ نوساری جانے کا اتفاق ہوا تھا، باقی پوری دیہاتی لائف، ویلیج لائف۔ تو پہلی جگہ ہم تو سورت سے گزرتے ہوئے بمبئی پہنچے، اور اتنی بڑی کائنات ہمیں نظر آ رہی تھی کہ گھبرا رہے تھے ہم کہ یہ سب کیا ہے۔ پہلی جگہ ایروپلین ہم نے دیکھا، وہ چھوٹے چھوٹے ایروپلین جو آسمانوں پر دیکھا کرتے تھے، اتنا بڑا ایروپلین، یعنی ہماری حالت یہ تھی۔ اور اللہ تعالی شانہ نے فضل فرمایا، چند ہی ہفتوں مہینوں میں انگریزی بولنے لگ گئی اور اول نمبر سے پاس ہونے لگے اسکول میں، مدرسے میں اول نمبر سے پاس ہوتے تھے اور گجراتی چوپڑیوں میں بھی اول نمبر سے انڈیا میں، مگر یہاں انگلش میں اتنا جلدی ہم پک کر لیں گے یہ ہمیں، مگر فرسٹ نمبر سے پاس ہونے لگے۔ اب سب امیگرنٹس تھے، تو ہمارے والد صاحب کو وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو اس ملک میں رہنا ہے تو ہمیں اچھے گریجویٹس کی ضرورت ہے، سلیم بہت ہوشیار ہے، اسے گریجویٹ بناؤ، مشورہ دیتے ہمارے والد صاحب کہ پہلے نمبر سے اسکول میں پاس ہوتا ہے، یعنی بہت عجیب ہوتا تھا، اور ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی، ہمارے والدین کو بھی خوشی ہوتی تھی، اسکول میں پہلے نمبر سے پاس ہوتا ہے، ابھی ابھی انڈیا سے آیا۔ تو ہم جو ہے اپریل میں انڈیا سے آئے، اپریل میں، اور ہمیں اس زمانے میں وہ اسپیشل کلاسز ہوتے تھے امیگرینٹس کے لیے جن کو انگلش نہیں آتی تھی، تو اپریل میں ہمیں اس کلاس میں انہوں نے رکھا، اور مئی جون 2 مہینے تھے چھٹی ہو گئی، سپٹمبر میں پھر اسکول شروع ہوا، اور دسمبر کا امتحان ہوا، تو اس میں اسسمنٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ چل سکے گا، اسے آگے کر دو، تو ہمیں کلاس سی میں رکھا، اے بی سی 3 گریڈ ہوتے تھے، سی میں رکھا، اور جون میں امتحان ہوا تو ہم پہلے نمبر سے پاس ہوئے سی کلاس میں، تو فیصلہ ہوا اسسمنٹ کے بعد کہ اسے بی کلاس میں رکھ دو ہالیڈے کے بعد، دسمبر کے امتحان میں ہم پھر پہلے نمبر سے پاس ہوئے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ اسے اے کلاس میں رکھ دو، اے کلاس میں ہم گئے تو جون میں پھر ہم پہلے نمبر سے پاس ہوئے۔ تو یہ سب باتیں ہوتی تھی، اور سب کو معلوم، چھوٹا سا لیسٹر تھا، مسلم کمیونٹی بہت چھوٹی، لکھنؤ کے ایک بیرسٹر سے طیب، ہمارے والد صاحب کے بہت عقیدت مند تھے، وہ ہمارے والد صاحب کو بار بار کہتے تھے کہ حافظ جی اس سلیم کو تو تم ہمارے حوالے کر دو، اسے تو ہم ہمارے جیسا بہت بڑا بیرسٹر بنائیں گے. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب بھی کوئی کہتا تھا تو فرماتے تھے کہ اس کو تو میں نے اپنی آخرت کے لیے طے کر لیا ہے, یہ تو میری آخرت کے لیے ہے, اسے تو میں پڑھاؤں گا. اور بچپن سے جب میں بھوریا گاؤں میں تھا تو عصر کی نماز کے بعد جب میں کچھ اردو پڑھنے لگا, میری عمر 6-7 سال کی, تو ابا امام تھے, گاؤں چھوٹا, تو وہاں ہمارے لسٹر اور لساکا جتنے مساجد میں ریسٹرکشن نہیں ہوتے, بولن سول ابا تھے, تو ابا مجھے عصر کی نماز کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم کرنے کے لیے بٹھاتے تھے اور مجھے کہتے کہ بیٹا اس میں پڑھو. اب مجھے یہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا مگر میں پڑھ لیتا تھا, اور ابا پھر مجھے سمجھاتے تھے گھر لے جا کر کہ بیٹا اس وقت تم نے کیا کیا تم جانتے ہو, اس کتاب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں, وہ تم نے پڑھ کر لوگوں کو سنائی, لوگوں تک پہنچائی, تو بڑے ہو کر تمہیں عالم بننا ہے, اور جب عالم بنو گے تو یہ باتیں کتاب میں نہیں ہوگی تمہارے دل دماغ میں ہوگی, پھر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر زبان سے یہ باتیں پہنچانی ہیں ان تک. ایسا ذہن میرا بناتی تھی بچپن سے, اور پوچھتے تھے کہ بیٹا بڑے ہو کر کیا ہوں گے, تو ہم کہتے تھے کہ حافظ عالم مولانا جو سکھایا ہوا تھا پیرٹ فیشن میں, تو کہتے تھے کہ نہیں عالم بنانا ہے, یہ تو یہ میری آخرت کے لیے, یہ میرا بیٹا آخرت کے لیے. اور میرے ابا مجھ سے کہتے تھے جب میں دارالعلوم بری میں پڑھتا تھا تو مجھے اپنے پاس بٹھاتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ بیٹا مجھ سے تم وعدہ کرو میری زندگی وفا کرے نہ کرے کہ تم اس کو اپنا فل ٹائم مشغلہ بناؤ گے, وعدہ کرو مجھ سے. تو میں کہتے تھے کہ ابا پڑھ رہا ہوں تو یہی کام کرنا ہے, تبھی تو پڑھ رہا ہوں, بے تکلفی تھی ذرا, پیار فرماتے تھے. تو کہتے کہ نہیں وعدہ کرو مجھ سے, بولو تم وعدہ کرو کہ یہ نہیں. اور پھر مجھ سے کہتے تھے کہ بیٹا دیکھو تمہارا ایجوکیشن فری تھا, ادھر ادھر بھی تم فرسٹ نمبر سے پاس ہوتے تھے, ادھر بھی ادھر ایجوکیشن فری, اس زمانے میں فری تھا انگلینڈ میں, ادھر ایجوکیشن فری, یہاں مجھے مدرسے میں فیس دینی پڑ رہی ہے, ادھر گریجویٹ ہونے کے بعد بڑی تنخواہ ملتی, اور امامت میں کیا تنخواہ ملے گی میں جانتا ہوں, مدرسے میں کیا تنخواہ ملے گی میں جانتا ہوں, تو میری مدد تو کیا کرو گے, مجھے تمہاری فکر کرنی پڑے گی. اس کے باوجود میں نے تمہیں اس راستے پر کیوں ڈالا ہے, اس لیے کہ میرے پاس اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں ہے, تو دنیا تو میری کسی طرح گزر جائے گی, میں نے تمہیں میری آخرت کے لیے پڑھایا ہے, اگر تم عالم بننے کے بعد دین کا کام نہیں کرو گے تو میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی, اس لیے مجھ سے وعدہ کرو, مجھ سے وعدہ کرو, مجھ سے وعدہ کرو. اور میرے بعض دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو سمجھانے سے تھکتے کیوں نہیں, گفتگو سے فارغ ہوئے اور کھڑے ہوئے اور پھر کوئی بات کہہ دی, پھر کسی پر نظر پڑ گئی, کوئی بات ذہن میں آ گئی, اسے بھی کہہ دی, تو مجلس کو برخاست ہوتے ہوتے کافی دیر لگ جاتی ہے, اور لوگوں کے دلوں میں بھی محبوبیت ہے. میرے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرماتے تھے کہ بیٹا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي, کہ اللہ نے تجھے محبوبیت عطا فرمائی, جو تجھے دیکھتا ہے وہ تیری محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. میں نے حضرت سے ایک مرتبہ عرض کیا, میں نے کہا حضرت آپ سے سب سے پہلی ملاقات ہماری مسجد نبوی میں چھتری کے نیچے ہوئی تھی, اس وقت حاجی صاحب مجھے پہچانتے نہیں تھے مگر میں حضرت کو پہچانتا تھا, یعنی حاجی فاروق صاحب ہیں وہ مجھے پتا نہیں, تو بزرگ ہیں. پھر جب میں نے انگلینڈ میں پہلی مرتبہ دیکھا تو میں نے کہا یہ تو وہی ہے جن کو میں نے چھتری کے نیچے دیکھا تھا, اور میں نے ملاقات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میرے لیے دعا کرنا, اور میں نے سوچا کہ حاجی صاحب بھول گئے ہوں گے, مگر میں نے جب ملاقات کی تھی تو حاجی صاحب کو یاد تھا, اور وہ بھی میری تلاش میں تھے کہ وہ جو مجھ سے ملاقات کر کے گیا وہ نظر نہیں آ رہا. اور پھر کچھ سالوں کے بعد انگلینڈ میں ہم دونوں کی ملاقات ہوئی اور ذرا تھوڑا تعارف ہوا, تو میں نے کہا کہ حضرت آپ سے ہماری سب سے پہلی ملاقات مسجد نبوی میں اس چھتری کے نیچے ہوئی تھی, تو حضرت نے فرمایا کہ ملاقات, جیسے پوچھا میری ملاقات, تم نے تو اس وقت میرا دل کھینچ لیا تھا. تو یہ بار بار یہ بات کہہ دوں, اسی لیے تقریر بھی طویل ہو جاتی ہے کہ یہ بات بھی کہہ دوں, یہ بات بھی کہہ دوں. اور آپ حضرت نے دیکھا ہوگا کہ بڑے سے بھی اتنی ہی توجہ سے بات کرتا ہوں جتنے چھوٹے سے, اور اسے بھی کچھ نہ کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے, مجھے بٹھا کر مجھے کہتے تھے, میرے عجیب انداز سے تربیت کرتے تھے, بہت نیک آدمی تھے, اللہ کے ولی تھے, اللہ تعالیٰ کروں رحمتیں ان کی قبر پر نازل کرے اور میری طرف سے جزائے خیر دے, محنت وہ کر گئے اور پھل میں کھا رہا ہوں. یہ تو مجھے کہتے تھے کہ بیٹا, مجھے ایک دن بلایا اور مجھے قریب بلایا اور مجھے کہا کہ بیٹا وہ بھوڑیا گاؤں میں ہمارے پلاٹ میں ہمارے احاطے میں گھر کے قریب وہ آم کے درخت تھے تو تم لوگ کیا کرتے تھے بچپن میں؟ تو میں نے کہا کہ جب اس پہ آم لگتے تھے تو پکنے سے پہلے ہی ہم لوگ پتھر مار مار کے گرانے کی کوشش کرتے تھے. تو مجھ سے پوچھا کہ جب پتھر مارتے تھے تو پہلی مرتبہ پتھر پھینکنے سے آم گر جاتا تھا؟ میں نے کہا کہ نہ. کہ دوسری مرتبہ؟ میں نے کہا نہیں, کبھی کبھی تو دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس پچیس پچیس تیس تیس چالیس چالیس مرتبہ پتھر پھینکنے پڑتے تھے. کہا مایوس ہوتے تھے کبھی؟ میں نے کہا نہ مایوس نہیں ہوتے تھے بچپن میں. یعنی کہ نہیں, اس کو نیچے گرا کر ہی. تو یہ جب میرے ذہن میں بات انہوں نے بٹھائی وہ بچپن کی, تو پھر مجھے کہا کہ بیٹا فارغ ہونے کے بعد جس وقت اللہ تم کو منبر پہ بٹھائے تو وہاں سے بھی پتھر پھینکتے رہنا, مایوس مت ہونا کہ میری بات تو کوئی عمل نہیں کر رہا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ عمل کریں گے. ایسی میری تربیت فرماتی تھی ابا جان. تو یہ جو ہے, یہ اس علم میں ہمارے گھر میں اگر کوئی لگ جاتا ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. بس یہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو حافظ بنانے کا, عالم بنانے کا شوق ہے, یہ تو بہت مبارک ہے, مگر درخت لگ جانے کے بعد اسے آپ پھلدار نہیں ہونے دیتے, یہ فکر کی بات ہے. درخت لگ گیا, اب اس سے انکم ملنا چاہیے آپ کو, تو آپ جو ہے اس سے پھل وصول نہیں کرتے. تو آپ اپنے بچوں کے پیچھے جیسے پڑھانے میں محنت کرتے ہیں تو ان کے فارغ ہونے کے بعد وہ دین کی خدمت میں لگے اور امت کو دین پر لانے کا جذبہ ان میں پیدا ہو اور 24 آور اس فکر میں لگے رہے, چاہے وہ دعوت و تبلیغ کی لائن سے ہو, تزکیہ کی لائن سے ہو, تصنیف و تالیف کی لائن سے ہو, امامت کی لائن سے ہو, واعظ و نصیحت کی لائن سے ہو, تربیت کی لائن سے ہو, جس لائن سے بھی ہو, مگر اس کا فل ٹائم آکیوپیشن دین کی خدمت ہونا چاہیے. یہ آپ ذہن بناؤ. میں ہمارے یہاں سے جو بچے فارغ ہوتے ہیں ان کے ماں باپ سے آخری سال میں سب سے فردن فردن ملنے کی کوشش کرتا ہوں, اور یہاں جو زامبیا میں جو بچے پڑھ کر کے آئے ہیں ان کے باپوں سے بھی آپ پوچھے کہ جب بھی ان سے مجھے موقع ملتا ہے تو میں فردن فردن ان سے 2-4 منٹ ضرور بات کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ بچے کو وقف کر دینا دین کے لیے. آپ نے اب تک اسے پالا پوسا ہے, اگر اسے تنخواہ کم ملے نہ ملے برداشت کر لینا, دنیا کے لیے تم نے بہت کچھ کیا ہے, اس بچے کو پال پوس کر اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو, اسے دین کے لیے وقف کر دو. کہ دین کی خدمت یہ ہے, ہمارے موسیٰ بھائی مولانا انس کے والد, تو ان کو میں نے یہی کہا کہ میں نے کہا کہ اب تک آپ نے انس کو پالا ہے تو 2-4 سال اور پال لیجئے, اس لیے کہ آپ نے اگر اسے کسی کام میں لگا دیا اور ایک مرتبہ دنیاوی کام میں لگ گیا پھر وہاں سے یو ٹرن کر کے آنا اور فل ٹائم دین کی خدمت میں لگنا بہت مشکل ہے. تو موسیٰ بھائی مجھے بیچارے ہمیشہ یہ کہتے رہے, جب جب بھی ملتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میری عمر میں برکت دے اور میری جوانی میں بھی برکت دے. عمر بھی میری لمبی ہو اور جوانی بھی لمبی ہو, انس کمائے نہ کمائے مجھے کوئی فکر نہیں ہے, میں اسے زندگی بھر پالوں گا. بس تمنا صرف اتنی ہے کہ انس میرا دین کی خدمت 24 گھنٹے کرتا رہے, بس یہ فکر ہے ان کو. تو ماں باپ کو چاہیے کہ یہ اتنی محنت کر کے آپ نے بچے کو پڑھایا اور ایک اتنا قیمتی درخت آپ کے گھر میں آ گیا جس کے ذریعے آپ کی آخرت بن سکتی ہے, اسے آپ ضائع کر رہے ہیں. نہیں, ضائع مت کرو, انہیں پڑھاؤ اور پڑھانے پر خوش رہو کہ ہمارے بچے علم دین کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں اور پھر یہ کار آمد رہے اور ان سے امت کو بہت زیادہ نفع پہنچے, اس کی فکر کرو. اور اللہ بچوں کو محتاج نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے مجھ سے کہتے تھے کہ بیٹا, مجھ سے کہتے تھے کہ بیٹا, ایک مرتبہ میں جب اکیڈمی کا کام شروع کیا, میرے عجیب عجیب واقعات ہیں مگر اپنے واقعات کم ہی میں بیان کرتا ہوں, شاگردوں کے سامنے کچھ کر دیتا ہوں. میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا دارالعلوم بری سے, جب مستعفی ہو کر میں ہمارے والد صاحب کی وفات کے بعد آیا تو میرے اوپر فون آیا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور غسل دینا ہے تو اگر آپ زحمت فرمائیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ تو ہمارے لیے سعادت ہے, میں آ رہا ہوں. تو میرے ساتھ اس وقت یہ جو یہاں جس جو اس وقت اکیڈمی کا ماحول ہے, اس وقت ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی بالکل اسی مرحلے پر تھی, ایسے ہی تھی, اور یہ پارٹ ٹائم کے بچے پڑھتے تھے, فارغ وقت میں میرے آگے پیچھے وہ رہتے تھے, ان کو قریب رکھتا تھا کہ بگڑ نہ جائے باہر کے ماحول میں. تو میرے پاس 2-3 بچے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کسی کا انتقال ہو گیا ہے, میں غسل کرنے کے لیے جا رہا ہوں, غسل دینے کے لیے, تو تم اپنے ماں باپ کو کیا کہہ کر کے آئے ہیں کہ ہم اتنے بجے آ جائیں گے, وقت تمہارے پاس ہو تو تم بھی میرے ساتھ چلو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چلیں گے. وہ گاڑی مجھے لینے کے لیے آ گئی, تو گاڑی لینے کے لیے آ گئی تو ہم گاڑی میں بیٹھ کر کے چلے گئے. اب وہ گاڑی ہمیں مسجد میں چھوڑ کر کے چلی گئی, وہ میت تدفین وغیرہ کی فکر میں ہم نے غسل دیا, غسل دے کر کے نکلے تو ہم چلنے لگے تو وہ جو رشتے دار تھے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ انتظار کیجئے, گاڑی آپ کو چھوڑ دے گی. میں نے کہا میں چلا جاؤں گا, کوئی دور نہیں ہے. کہا کہ نہیں گاڑی دیکھو علم کا اکرام لوگ کرتے ہیں. گاڑی مجھے بٹھایا, گاڑی مجھے بٹھا کر کے گھر چھوڑا اور مجھے کہا کہ جنازے کے لیے آپ کو آنا ہے تو اتنے بجے گاڑی تم کو لینے کے لیے آ جائے گی. تو میں نے ان بچوں سے کہا, میں نے کہا کہ تم لوگ جلدی جلدی گھر ہو آؤ اور پھر یہاں آ جاؤ تیار ہو کر کے اور میرے ساتھ ہی تم بھی جنازے میں چلنا. تو جب جنازے گئے تو تیسری گاڑی آئی, تیسرا ڈرائیور بھیجا انہوں نے اور وہ ہمیں قبرستان لے گیا. نماز جنازہ ہم نے پڑھی اور ہم پھر واپس گھر لوٹے. گھر لوٹے تو بچوں کی تربیت میں نے کی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم کوئی ٹویوٹا بھی خرید سکے, ہمارے پاس گاڑی کے پیسے نہیں ہے. تو مقصود اپنی گاڑی کا ہونا ہے یا گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کے فائدے کو اٹھانا ہے, مقصود کیا ہے؟ گاڑی لوگ خریدتے ہیں تو گاڑی کو اون کرنے کے لیے خریدتے ہیں یا اس کی راحت کو حاصل کرنے کے لیے؟ تو بچوں نے کہا کہ اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے, راحت حاصل کرنے کے لیے. میں نے کہا دیکھو ہمارے پاس تو ٹویوٹا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے, مگر وہ مجھے ابھی ترتیب تو معلوم نہیں ہے, مگر وہ مالدار گھرانے کے لوگ تھے تو پہلی گاڑی جو آئی وہ بی ایم ڈبلیو تھی مثلاً, دوسری گاڑی آئی تو وہ مرسیڈیز تھی, تیسری گاڑی آئی وہ لیکسس تھی. میں نے کہا دیکھو لیکسس والا بےچارا صرف لیکسس میں بیٹھا ہوا ہے, بی ایم ڈبلیو والا صرف بی ایم ڈبلیو میں بیٹھا ہوا ہے, مرسیڈیز والا صرف مرسیڈیز میں ہے, اور انہوں نے پیسے خرچ کیے ہیں اور ہمیں اللہ تعالی شانہ نے 2 گھنٹے کے اندر اندر 3 گاڑیوں میں بٹھایا اور وہ بھی ان مالداروں کو ہمارا شوفر بنا کر کہ وہ جلدی جلدی اترے, ہمارا دروازہ ہمارے لیے کھولے. اور یہ کوئی نوکری نہیں ہے, یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے, اس لیے کہ وہ ہمارا اکرام نہیں, وہ اللہ کے نبی کے لائے ہوئے علم کا اکرام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالی شان وہ ہمارا بھی اکرام کر رہے ہیں اور وہ اللہ کے نبی کے علم کو اکرام کرتے تو اللہ کی نظر میں وہ بھی مکرم ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو اس علم کی برکت سے ہمارا اکرام ہوا اور ہمارے ساتھ تم جڑے ہوئے تھے, تمہارا اکرام ہوا, نہ تمہیں ایسی گاڑیوں میں کون بٹھاتا. اور میں نے کہا انہوں نے علم کا اکرام کیا تو وہ مالدار تاجر دنیا دار وہ بھی اللہ کی نظر میں مکرم ہو گیا کہ انہوں نے میرے نبی کے علم کا اکرام کیا ہے. تو میں نے کہا دیکھو اس علم کی کتنی برکتیں ہیں. تو ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ نے مجھ سے کہتے تھے کہ بیٹا جیب تمہارا خالی ہوگا مگر اس علم سے اپنے آپ کو علم عمل اور تبلیغ یعنی لوگوں تک پہنچانا سکھانا, اس فکر میں اگر تم رہو گے تو جیب خالی ہوں گے مگر دنیا میں جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ خود غیب سے اس کا انتظام فرمائیں گے. تو اس لیے بچوں آپ اپنے آپ کو اس میں کھپاؤ, یہ بہت ہی مبارک دن ہے آپ کے لیے کہ آپ قدم رکھ رہے ہیں, اور الفلاح اکیڈمی کے لیے بھی بہت مبارک دن ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی بھی اور الفلاح اکیڈمی کی یہ ابتدا جو ہے وہ بہت مبارک کرے اور اسے دائمی بنائے اور قیامت کی صبح تک اللہ تعالی شانہ اس ادارے سے قرآن کی حدیث کی اور علم شریعت کی حفاظت کی اشاعت کی خدمت لیتا رہے, اور جب تک آپ کی قیامت نہ آئے اور آپ کی موت نہ آئے اس وقت تک آپ حضرات کو بھی اسی میں لگائے رکھے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بہت ہی مبارک علم ہے, بہت اونچا علم ہے. تو جب مبارک علم ہے اونچا علم ہے تو دل میں عظمت ہونی چاہیے, یہ پہلا ادب, پہلا تقاضا. دوسرا تقاضا دل میں اس کی محبت ہونی چاہیے, اس لیے کہ محبوب کا علم ہے, محبوب کا علم, تو اس سے محبوب کی ہر چیز سے محبوب ہونی چاہیے, محبوب کی تقریر سے محبت, محبوب کی تحریر سے محبت, محبوب کے فرمان سے محبت, محبوب کے عمل سے محبت, محبت ہونی چاہیے دل میں. محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے. مجنو کو کسی نے دیکھا کہ وہ کتے سے پیار کر رہا ہے تو پوچھا کہ بھائی کتے سے پیار کر رہا ہے, کہا کہ کتے کو مت دیکھو, یہ دیکھو کہ کس کی گلی سے گزر کے آیا ہے, یہ محبوبہ کی گلی سے گزر کے آیا ہے, لیلا کی گلی سے گزر کے آیا ہے, اس وجہ سے محبت کر رہا ہوں. اور ایک مرتبہ جو ہے وہ گزر رہا تھا اور شعر پڑھ رہا تھا, امر علی دیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار. اس نے کہا کہ امر علی دیار دیار لیلا, جب میں لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہوں وہ قبل ذل جدار وذل جدار, تو میں کبھی اس دیوار کو چنتا ہوں کبھی اس دیوار کو چنتا ہوں, کیوں مجھے ان دیواروں سے محبت ہے؟ کہا نہ, وما حب الدیار شغفنا قلبی ولیکن حب من سکن الدیار. مکان سے نہیں مکین سے محبت ہے, لیکن چونکہ یہ مکان مکین کی طرف منسوب ہو گیا اس لیے اس سے بھی محبت ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ ہمارے محبوب, تو اس سے محبت ہونی چاہیے. اور نمبر تین تیسرا تقاضا اور تیسرا عدل دل میں اخلاص ہو. یہ باطن کے تین تقاضے ہیں کہ علم کی عظمت ہو, علم سے محبت ہو, اور اس کو حاصل کرنے میں اخلاص ہو. ابو داؤد شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا ليصيب عارضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة لم يجد عرف الجنة. کہ جو علم اللہ کی رضا جوئی کے لیے تلاش کیا جاتا ہے اسے کوئی شخص دنیا کے ساز و سامان کے لیے حاصل کرتا ہے کہ ہم عالم ہو جائیں گے تو لوگ ہمارا اکرام کریں گے, عمدہ عمدہ گاڑیوں میں بٹھائیں گے, دعوتیں ہماری ہوں گی, کسی جگہ کا میں قاضی ہو جاؤں گا, لساکا کی جامع مسجد کا میں پیش امام ہو جاؤں گا, کسی مدرسے کا محتمم ہو جاؤں گا, یعنی منصب دنیا دنیا مال بہت, لوگ ہدایا دیں گے تحائف دیں گے. تو جو علم آخرت کے لیے حاصل کرنا چاہیے تھا وہ دنیا کے لیے کرتا ہے, تو ایسا شخص جنت میں تو کیا جائے گا, جنت کی خوشبو اسے نہیں ملے گی, اتنا دور اسے رکھا جائے گا. تو جتنی چیز اونچی ہوتی ہے اس کے تقاضے بھی اونچے ہوتے ہیں. تو اس لیے اخلاص نیت, نیت بالکل درست رہے کہ ہم اسے حاصل کر رہے ہیں صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے, اور بار بار اخلاص کی تجدید کرتے رہیں, روزانہ رات کو دیکھیں کہ کیا نیت ہے, پڑھنے سے پہلے دیکھیں کیا نیت ہے, اور کوئی بری چیز نیت میں آتی ہے تو توبہ کرے, استغفار کرے, اور اللہ سے کہے کہ اللہ میرا دل آپ کے قبضہ قدرت میں ہے, آپ میرے دل کو درست کر دیجئے. اب یہاں پر میں بہت ہی اختصار کے ساتھ, زیادہ وقت تو نہیں لوں گا, آپ حضرات کو میں یہ بتلا دوں کہ آپ حضرات کو کیا نیتیں کرنی چاہیے. تو سب سے پہلی نیت آپ یہ کر لو کہ ہم یہ علم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس علم کو حاصل کرنے کی جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں وہ فضیلتیں ہمیں حاصل ہو سکیں, اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں. علم قرآن پر جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں, علم حدیث پر جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں, کہ جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اسے یہ ملتا ہے, جو حدیث کا علم حاصل کرتا ہے اسے یہ ملتا ہے, تو اسے ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا بھائی وہ فضیلتیں کیا ہے؟ وہ تو بہت ساری فضیلتیں ہیں, ان میں سے ایک دو میں شوق دلانے کے لیے آپ سے عرض کروں. مجموع الزوائد میں ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے مجمع میں دعا فرمائی, اللہم ارحم خلفائی, اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما, میرے خلفاء پر رحم فرما. تو صحابہ نے کہا کہ من خلفاء ہو گیا رسول اللہ, آپ کے خلفاء کون ہیں, آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذین یروون احادیثی ویعلموها الناس, وہ لوگ جو میری حدیثوں کو روایت کر کے آگے پہنچاتے ہیں, اور جو لوگوں کو میری حدیثیں سکھاتے ہیں. اس لیے کہ حدیثیں جو ہے یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے, تو جو لوگ حدیثیں روایت کر کے آگے پہنچاتے ہیں, جیسے اساتذہ حدیث کرتے ہیں مدارس کے اندر کہ حدیثوں کو آگے پہنچا دیتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں, طالب علموں کو سکھاتے ہیں, کہتے کہ وہ میرے خلفاء ہیں. حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے کسی شیخ کامل کی طرف سے کسی کو خلافت مل جاتی ہے تو اسے پورے حلقے میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ اللہ اکبر, حضرت نے ان کو خلافت دی, کتنی اونچی چیز اسے سمجھا جاتا ہے, ایک شیخ کی خلافت کو کتنی اونچی چیز سمجھا جاتا ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پڑھنے والوں کو اور پڑھنے والوں کو سید المرسلین اپنے خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلافا ہیں, میری خلافت ان کو ہے, حدیث پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کو. تو آپ یہ نیت کریں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافا بننے کے لیے حدیثیں پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ فضیلت مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اول الناس بھی یوم القیامت اکثرهم علی صلاتن, لوگوں میں سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں. تو علامہ ابن حبان رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اس میں مشتغلین فی الحدیث کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ درود وہ پڑھتے ہیں رات دن. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ یہ نیت کر لیں کہ اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہے وہ میرے قریب ہوگا قیامت کے دن, تو میں حدیث پڑھتے پڑھتے بہت درود پڑھوں گا, بہت درود لکھوں گا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے قرب نصیب ہوگا. اس طرح کی جتنی بھی فضیلتیں آئی ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے میں حدیث پڑھ رہا ہوں, نمبر ایک. نمبر دو, دوسری نیت آپ یہ کریں کہ میں قرآن کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی شانہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں وہ مجھے معلوم ہو جائے, اور حدیثوں کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ قرآن مجمل ہے اور حدیث اس کی تشریح ہے, تو قرآن کو سمجھنا حدیث کے بغیر ممکن نہیں, تو قرآن کی تفسیر اور تشریح سمجھنے کے لیے میں قرآن حدیث کو پڑھ رہا ہوں. تو حدیث اور قرآن کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, اور جب یہ مجھے معلوم ہو جائے گا تو میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا, اور جب اس کے مطابق زندگی گزاروں گا تو اللہ مجھ سے خوش ہوگا. یہ دوسری نیت کر لیں. تیسری نیت, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پڑھنے والوں کو اس لیے حدیث پڑھنی چاہیے کہ یہ ہمارے محبوب کا کلام ہے, اس کا دوسرا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, تو محبوب کا کلام ہے. تو یہ نیت کر لو کہ ہم قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے محبوب کا کلام ہے, اللہ کا کلام. حدیث اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے محبوب کا کلام ہے, یہ نیت کر لو. تیسری چیز یہ نیت کر لو کہ ہم حدیث اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جو حدیثوں کو پڑھتا ہے اس میں شان صحابیت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین صحابہ کیسے بنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر, آپ کے عمل کو دیکھ کر. تو حدیث پڑھنے والے ہر وقت کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہیں اور عمل کو پڑھتے ہیں. تو حقیقی صحابی تو نہیں بنتے مگر ایک اعتبار سے صحابہ کے مشابہ ہو جاتے ہیں. تو ہم اس لیے حدیث پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان پیدا ہو جائے گی. اہل الحدیث ہم اہل النبی وان لم یصحبوا نفسہ انفاسہ صحبوا. تو یہ ایک غرض, اور پانچویں غرض اور اصل غرض یہ ہے, پانچویں غرض اصل ہے. صاحب مفتاح السعادہ نے یہ غرض لکھی ہے کہ پانچویں غرض حدیث پڑھنے کی یہ ہے کہ التحلی بالآداب النبویہ والتوقی عما یکرہہ وینہاہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اچھے اچھے کاموں سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنے کے لیے کہا ہے, ان اچھی اچھی چیزوں سے اپنی زندگی کو آراستہ کروں گا, اور جن بری چیزوں سے روکا ہے اور منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. تو میں قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں اور حدیث اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلی بھلی باتوں سے مجھے میری اپنی زندگی کو آراستہ کرنے کا حکم فرمایا ہے, میں ان چیزوں سے اپنی زندگی کو آراستہ کروں گا, اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے میں اپنے آپ کو روکوں گا. اگر یہ کام آپ نے کر لیا, یعنی پہلی نیت کیا کر لی آپ نے کہ قرآن اور حدیث پڑھنے کے جو فضائل ہیں ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں, دوسری نیت قرآن کو سمجھنے کے لیے, قرآن سمجھنے کے لیے قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ قرآن سمجھ میں آ جائے, حدیث اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ اس کی تشریح ہے, نمبر تین یہ بھی محبوب کا کلام ہے, یہ بھی محبوب کا کلام ہے, محبوب کے کلام کو پڑھنا محبوب ہونا چاہیے, چوتھی چیز شان صحابیت ہے, اور پانچویں, اصل یہ پانچویں چیز ہے, باقی چار چیزوں کا آپ ذہن سے نکال دیں نکل جائیں وہ, اور اسی لیے رہ جائے کہ قرآن اور حدیث میں جو اچھی اچھی باتیں ہیں ان سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنا ہے, اور وہ باتیں جن سے قرآن اور حدیث نے روکا ہے اس سے اپنی زندگی کو پاک کرنا ہے. تو کیا ملے گا؟ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفوز بسعادت الدارین, دنیا اور آخرت کی سعادت دے کر اللہ آپ کو ہر جگہ ہر مرحلے پر ہر مقام پر کامیاب بنائیں گے.
کامیاب بنائیں گے. الفوز بسعادت الدارین. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب جو ہے یہ سب سے پہلی حدیث ہے اسے پڑھ لیتے ہیں, مگر اس سے پہلے میں حدیث مسلسل بالاولیت بھی آپ حضرات کو سنا دوں. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن النفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. اعمال کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے, یعنی اچھا عمل کرتے ہوئے اگر نیت اچھی ہے تو اجر و ثواب ملے گا, اور اچھا عمل کرتے ہوئے اگر نیت بری ہے تو آخرت میں پکڑ ہوگی. اس میں اچھے عمل کا تذکرہ ہے, اس لیے کہ برا عمل جو ہے وہ تو نیت کا مورد ہے ہی نہیں. ایک مومن جو ہے وہ برے عمل کی تو نیت کرتا ہی نہیں ہے. عمل کو کرنا تو بہت دور کی بات, برے عمل کی نیت بھی نہیں کرتا. تو ایک مومن کو تو برے عمل کی نیت کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ برے عمل کی نیت بھی مت کرنا. تو اس میں نیت اچھی ہے یا نیت بری ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بات یہاں ہو رہی ہے اچھے عمل کی, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے. یعنی کوئی اچھا عمل آپ نے کیا, اب یہ اچھا عمل ہے تو آٹومیٹکلی اللہ کے یہاں جنت میں نہیں لے جائے گا. نیت اچھی ہے تو یہ اچھا عمل اچھا, اور نیت بری ہے تو نیت اچھے عمل کو بھی برا بنا دیتی ہے. نیت انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى, اور ہر شخص کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جس کی اس نے نیت کی, اور ہر شخص کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جس کی اس نے نیت کی. اس میں تعدد منویہ کی طرف اشارہ ہے. پہلے تو یہ بتایا کہ اچھا عمل کرو اچھی نیت سے تو ثواب ملے گا, اور اچھا عمل کرو بری نیت سے تو پکڑ. تو پہلے یہ بتلا دیا کہ اس لہذا ہر اچھے عمل کو کرتے ہوئے اچھی نیت رکھنا, اور دوسرے جملے میں کیا بتایا کہ ہر شخص کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جس کی اس نے نیت کی. اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ اتنا ہی نہیں کہ اچھا عمل کرتے ہوئے اچھی نیت کرو گے تو ثواب ملے گا, نہیں, اچھا عمل کرتے ہوئے جتنی اچھی نیتیں کرو گے اتنے ثواب ملیں گے. عمل ایک, خوشبو لگائی مولانا حکمت اللہ صاحب نے خوشبو لگائی. پوچھا گیا کہ نیت کیا ہے آپ کی, کہا میں نے اس لیے خوشبو لگائی کہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند فرماتے تھے. دیکھو عمل بھی اچھا نیت بھی اچھی, ثواب ملا, مگر کتنے عمل کا ثواب ملا؟ ایک عمل کا, اس لیے کہ نیت ایک ہی کی انہوں نے, اور کوئی نیت آپ کی نہیں, یہی نیت ہے. میں نے خوشبو لگائی, آپ مجھے پوچھیں کہ کس نیت سے خوشبو لگائی. میں کہتا ہوں کہ میں نے اس لیے خوشبو لگائی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, اور میں ابھی مسجد میں جا رہا ہوں, تو مسجد میں جا رہا ہوں, اللہ کا گھر ہے, خوشبو لگا کر جاؤں گا تو خوشبو میرے بدن سے میرے کپڑوں سے پھوٹ کر مسجد میں پھیلے گی, تو اللہ کے گھر کی خدمت ہوگی. عمل ہم دونوں کا ایک, انہوں نے ایک نیت کی اچھی تو ایک ثواب ملا, میں نے دو نیتیں کی تو دو ثواب ملے. یونس بھائی نے خوشبو لگائی وہی, انہوں نے بھی تین قطرے لگائے, میں نے بھی تین قطرے, انہوں نے بھی تین قطرے, اور اسی کوالٹی, یعنی خرچہ سیم کر رہے ہیں ہم تینوں. ان سے پوچھا گیا کہ کیا نیت کی آپ نے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, مسجد کی خدمت, اور تیسرا یہ کہ میرے دائیں اور بائیں مسلمان بھائی جماعت میں کھڑے ہوں گے تو میرے بدن سے خوشبو پھوٹے گی, ان کے ناکوں سے دماغ تر جائے گی, دماغ کو معطر کرے گی, ان کا دل خوش ہوگا تو اللہ خوش ہوگا. ان کو تین عمل کا ثواب ملا. یہ نیت کا کرشمہ ہے, اور نیت کا کرشمہ تو ایسا ہے کہ عمل نہ ہو مگر نیت ہو پھر بھی اجر ملتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرماتے ہیں مگر دولت نہیں, اور دوسرے شخص کو اللہ جل جلالہ عام منوالہ دولت عطا فرماتے ہیں علم بھی عطا فرماتے ہیں,
تو وہ دولت والا شخص جو ہے اپنے علم کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ علم والا شخص جس کے پاس دولت نہیں ہے اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی وہی کام کرتا جو یہ کر رہا ہے، دیکھو عمل نہیں کیا، میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو میں وہی عمل کرتا جو یہ کر رہا ہے، کہ فہو ما فی الاجر سوا، اجر میں دونوں برابر ہو گئے، تو نیت کا کرشمہ. اسی لیے تصوف میں صوفیاء کرام سب سے پہلے محنت کراتے ہیں کس چیز کے اوپر؟ نیت کے اوپر. یہ نیت قابو میں آ جائے تو نیت کے قابو میں آ جانے کے بعد عمل وزنی ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب عمل وزنی ہوتے ہیں تو پھر روحانیت میں ترقی ہوتی ہے. میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، چونکہ یہاں ارباب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور خانقاہ سے تعلق رکھنے والے بھی، کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، بہت غور سے سننے والی بات ہے یہ، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا فائدہ یا تو روح کو ہوگا یا نفس کو ہوگا، کوئی عمل بیکار نہیں جاتا. سبحان اللہ، اب یہ سبحان اللہ میں نے کہا اخلاص کے ساتھ کہا ہے تو اس کا فائدہ روح کو ہوگا، اور آپ حضرات کو دکھانے کے لیے کہا ہے تو اس کا فائدہ نفس کو ہوگا. تو اچھے اعمال میں اخلاص اگر ہوتا ہے تو اس سے ہماری روح تگڑی بنتی ہے اور نفس بھوکا رہتا ہے، اسے غذا نہیں ملتی. اور اگر اچھے اعمال میں نیت ہماری خراب ہوتی ہے تو وہ روح کی غذا نہیں بنتی، روح بھوکی رہتی ہے اور نفس تگڑا بنتا ہے. تو نفس جو ہے وہ اچھے اعمال سے، جبکہ اس میں نیت اچھی نہیں ہوتی، وہ نفس کو فائدہ پہنچتا ہے. اسی لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سالک محنت کرتا ہے اور ابھی تک اخلاص نہیں آیا ہے تو ابھی تو تصوف کی پہلی سیڑھی میں بھی نہیں آیا، اس لیے کہ وہ جتنے بھی اعمال کر رہا ہے اس کا تو سارا فائدہ پہنچ رہا ہے نفس کو. محنت کرتے 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 ذکر و اذکار کر کے مجاہدہ کر کے ایک وقت آتا ہے کہ کچھ اخلاص آتا ہے، تب آدھا اخلاص ہے آدھا ریا ہے، 75% اخلاص ہے 25% ریا ہے، 10% ریا ہے 90% اخلاص ہے، یہ اب کچھ تو تھوڑی تھوڑی اب غذا روح کو پہنچنی شروع ہو جاتی ہے، اب اس کی ترقی شروع ہوگی دھیرے دھیرے. تو اس لیے اس پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں صرف اللہ کے لیے کریں. آج کل ہمارے یہاں ایک دوسرے کو دکھانے کا بہت رواج ہو گیا ہے. امیر صاحب سے ملاقات ہوگی، پورا دن امیر صاحب کو یاد نہیں کیا، مگر ملاقات ہوتے ہی کہ پورا دن آپ ہی کی سوچ میں تھا اور ملاقات آپ سے ہوگی. بالکل بات جڑی، آپ سے ہمیں بہت محبت ہے، ایسے ہی کہہ دیا، محبت محبت کچھ نہیں. اور پھر اس میں بھی کہہ دیں کہ للہ، آپ کے لیے اللہ کی خاطر محبت، جب محبت ہی نہیں ہے تو کسی کی خاطر کیسے ہوگی، اس میں بھی اللہ کے لیے. یہ جو ہم دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، عمل کرتے ہیں تو ہضم نہیں ہو سکتا ہم سے، ایک دن چھپا کے رکھیں گے، دوسرے دن چھپا کے رکھیں گے، تیسرے دن چھپا کے رکھیں گے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک صاحب جو ہے، ایک بزرگ، وہ کسی حاجی کو ملنے کے لیے گئے، تو ملاقات ہوئی تو حاجی صاحب نے کہا اپنے خادم سے، بیٹے سے، کہ بھائی حضرت کے لیے پانی لے آؤ زمزم کا. آج کل تو زمزم کا پانی بہت ملتا ہے، اس زمانے میں ملتا نہیں تھا، زمزم کا پانی لے آؤ. اور کہا گرمی بہت ہے، سوراہی میں سے لے آنا، اور اس سوراہی میں سے لے آنا جو ہم مکہ مکرمہ سے لے کر آئے ہیں. تو اس سال کے حج کا تو معلوم تھا ہی سب کو کہ حج کر کے آئے ہیں، مگر اب دیکھو کتنے سالوں کے بعد وہ ہضم نہیں کر سکے. اور کہا دیکھو سوراہی جتنی پرانی ہوتی ہے، سوراہی مٹکا جیسا ہوتا ہے، اس میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، سوراہی جتنی پرانی ہوتی ہے پانی اتنا ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے اس سال حج میں سے ہم جو سوراہی لے آئے ہیں اس میں سے مت لانا، اور گزشتہ حج کے سفر میں ہم سوراہی لائے تھے اس میں سے بھی نہیں، اس سے پہلے جو حج میں ہم گئے تھے اور اس وقت جو سوراہی لے آئے تھے اس میں پانی رکھا ہوا ہے وہ لے آنا. یہ کہا اس نے، دیکھو تین حج کا اعلان کیا سب کے سامنے، کیسا مکرو فریب ہے نفس کا. اور پھر جو ہے وہ سوراہی جو ہے وہ نیچے سے ایسے ذرا موٹی ہوتی ہے اور پھر یوں کر کے پتلی ہوتی ہے، تو وہ پتلے حصے کو گردن کہتے ہیں اور بیچ والے حصے کو پیٹ کہتے ہیں. تو ایسا کہتے ہیں کہ اور پیٹ سے اٹھانا گردن سے نہیں، اس لیے کہ گردن سے اٹھاتے ہیں تو ٹوٹ جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ پیٹ سے اٹھانا گردن سے نہیں اس لیے کہ ٹوٹ جائے گی. تو بزرگ بولے کہ تمہاری سوراہی ٹوٹے نہ ٹوٹے تین حج تو تمہارے ٹوٹ ہی گئے ہیں. نیت اگر درست نہیں ہوگی تو
تو قیامت کے دن لینے کے بجائے دینے پڑ جائیں گے, لینے کے بجائے دینے پڑ جائیں گے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ کی دکان میں آپ کسی کو کھڑا کریں اور اس پر آپ بھروسہ کر لیں پورا, اور وہ روزانہ شام کو آپ کو $5,000 کہ آج $5,000 کی پروفٹ ہوئی, آج $5,000 کی پروفٹ ہوئی, آج $5,000 کی پروفٹ ہوئی, اور آپ بہت خوشی سے وہ $5,000 لے لیتے ہیں رکھ دیتے ہیں, $5,000 لے لیتے ہیں رکھ دیتے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو بہت مالدار سمجھتے ہیں کہ میں بہت مالدار, بہت پیسے آ رہے ہیں. آپ مالدار ہیں یا غریب ہیں اس وقت پتا چلے گا جب آپ یہ $1,00,000 کو لے کر بینک میں جائیں گے. اب یہ $1,00,000 لے کر بینک میں گئے اور اس نے چیک کیا تو ہر نوٹ جولی, ہر نوٹ جولی. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت ڈالر جمع ہو رہے ہیں مگر وہ فیک نوٹس تھی. تو اسی طرح میرے بھائیو, اخلاص کے بغیر ہمارے جتنے بھی اعمال جمع ہو رہے ہیں اور جن کے بارے میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت اعمال ہے میرے پاس, بہت اعمال, جب قیامت کے دن میزان میں اس کو تولا جائے گا اور اس میں اخلاص کا سٹمپ نہیں ہوگا تو تب پتہ چلے گا کہ میں تو بالکل فقیر ہو کر کے آیا ہوں یہاں. اس لیے فکر کر لو, اس لیے یہ جو تزکیہ بزرگوں سے بیعت ہوتے ہیں, ذکر کرایا جاتا ہے, تزکیہ کرایا جاتا ہے, اس کے پیچھے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ باطن ٹھیک ہو جائے تاکہ برائی نکلے اور اچھائی آ جائے اور قیامت کے دن جو ہے ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں. تو یہ نیت کا کرشمہ ہے بھائی کہ ایک شخص عمل کرتا ہے, عمل کرتا ہے مگر نیت بری تو بیکار, اور صرف بیکار نہیں, دیکھو ذرا میں اس کی تفسیر میں تفسیر یعنی اس کو ایک سیکوینس کے ساتھ سمجھا دوں. ایک شخص راستے میں چل رہا ہے اور راستے میں اس نے پتھر دیکھا, مولانا رشید صاحب نے پتھر دیکھا یوں کر کے اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا, کوئی نیت نہیں, نہ اچھی نیت نہ بری نیت, عمل کیا کہ نہیں, کچھ نہیں ملا مولانا رشید صاحب کو, نہ ثواب نہ پکڑ. پیچھے سے دوسرا شخص آیا, اس نے پتھر دیکھا, اس نے یوں کر کے ہٹایا اور یہ نیت کی اس نے کہ شاید یہاں سے کوئی گزرے گا تو اسے ٹھوکر لگے گی تو میں ہٹا دوں تاکہ وہ ٹھوکر سے بچ جائے اور اللہ مجھ سے راضی ہوگا, اسے ثواب ملا. پہلے آدمی نے وہی عمل کیا, کچھ نہیں. تیسرا آدمی آیا, اس نے دیکھا کہ چار آدمی وہاں کھڑے ہیں اور میری طرف ان کی نظر ہے تو میں یہاں سے پتھر کو سائڈ پہ اٹھاؤں گا تو میری واہ واہ کریں گے کہ کتنا شریف آدمی ہے کہ اس نے جھک کر اس کی پکڑ ہوگی. دیکھو پہلے آدمی کو کچھ نہیں ملا, دوسرے کو ثواب ملا, تیسرے کی پکڑ ہوئی. ہاں, یہ نیت کا کرشمہ. اور ایک دوسری مثال میں نے کیا دی کہ ہے کچھ نہیں, چوتھا آدمی اس نے دیکھا کہ میرے سامنے والا آدمی جو ہے وہ یوں کر کے پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ رہا ہے اور اس کے دل میں خیال ہے کہ کاش کہ میرے راستے میں بھی پتھر ہوتا تو میں بھی اٹھاتا, کیا کچھ نہیں, اسے بھی اللہ نے اجر و ثواب دے دیا. تو نیت پر محنت کرو, نیت کا کرشمہ ہے یہ سب. تو یہ سب سے پہلی حدیث اور سب سے پہلا باب علامہ نووی رحمت اللہ علیہ اسی لیے لائے ہیں کہ تاکہ خود اپنے آپ کو بھی وہ کہہ رہے ہیں اس حدیث سے کہ اے نووی, اس کتاب کو لکھنے میں اگر اخلاص رہے گا تو فائدہ ہوگا ورنہ کچھ نہیں, اور پھر استاد کے لیے کہ پڑھاتے ہوئے پوری کتاب میں اخلاص رہے گا تو فائدہ ہے, پڑھنے والوں کو کہ اس کو پڑھنے میں اخلاص رہے گا تو فائدہ, اور جتنے اعمال اس کتاب میں آئیں گے ان پر عمل کرتے ہوئے بھی اخلاص ہوگا تو فائدہ. حضرت عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ من اراد ان یصنف کتابا فلیبدا بهذا الحدیث, کہ جو شخص بھی کتاب لکھے اسے سب سے پہلے یہ حدیث لکھنی چاہیے. تو یہ حدیث اگر لکھے نہیں تو کم سے کم پڑھ لینی چاہیے, انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى, اتنا تو کم سے کم تقریر کرنے سے پہلے, سبق پڑھانے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے کہ انما الاعمال, آنکھ بند کر کے ذرا مستحضر کر کے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى, میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اللہ کے لیے, اور پھر اللہ سے دعا بھی خود مانگو کہ اللہ اخلاص نصیب فرما. آگے یہ جو اصول بیان کر دیا, اب اس کی ایک مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ہجرت کا, فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ, جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی, فہجرتہ الی اللہ ورسولہ, تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے یعنی مقبول ہو گئی. اور ومن کانت ہجرتہ لدنیا, جس شخص کی ہجرت تھی دنیا کے لیے, یصیبہ جسے وہ حاصل کر لے. اب سب ہجرت کر رہے ہیں تو ایک صاحب جن کا مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا ارادہ نہیں تھا, انہوں نے کہا سب جا رہے ہیں تو چلو میں بھی چلا جاؤں, یہاں کڑکی چل رہی ہے شاید وہاں کوئی دکان وکان کھل جاوے اور روزی کا مسئلہ شروع ہو جاوے, تو ہجرت یہ بھی کر رہا ہے, ہجرت وہ بھی کر رہا ہے, ان کی نیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کی نیت تجارت ہے, کہتے ہیں تجارت دکان مل جائے گی
مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملیں گے، یا کسی کے دل میں خیال آئے کہ مکہ مکرمہ میں تو کوئی لڑکی مل نہیں رہی ہے، چھ مہینے سے کوشش کر رہے ہیں، چلو ایسا کرتے ہیں کہ آئندہ سال ہجرت کرنی تھی اسی وقت کر لیتے ہیں، وہاں جا کے لڑکی مل جائے گی، تو کیا لڑکی مل جائے گی؟ اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ وہ من کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او امرأت من کی، وہ جس شخص کی ہجرت تھی دنیا کے لیے جسے وہ حاصل کرے، او امرأت من کی وہ یا عورت کے لیے جس سے وہ نکاح کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر الی، تو اس کی ہجرت ہے اس چیز کی طرف جس کی طرف اس نے ہجرت کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھی، اس لیے شاید بیوی مل جائے، شاید دنیا مل جائے، مگر اللہ کے یہاں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اور وہ شخص جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی اور ہجرت پوری نہیں کر سکا، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کے ارادے سے نکلا اور مکہ مکرمہ سے نکلتے ہی انتقال ہو گیا، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہتے ہیں بس اس کی ہجرت پوری ہو گئی اور پوری ہجرت کا اسے ثواب ملے گا، اس لیے کہ نیت تھی۔ تو نیت کی بھائی تصحیح ہو، نیت کی تجدید ہو، بہت محنت کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ تین آداب جو باطن تھے وہ اہم تھے، عظمت، محبت اور اخلاص۔ اس کے علاوہ پھر ظاہری آداب ہیں کہ کلاس میں حاضری ہو، ادب سے بیٹھا جائے، اچھے کپڑے پہن کر پڑھا جائے، سنت طریقے کے مطابق امامہ وغیرہ پہن کر پڑھا جائے، خوشبو لگا کر کے پڑھا جائے۔ یہ جو جتنے استاد کا ادب، جب جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے، اور صحابہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہم، اسی طرح محدثین میں سے، ائمہ میں سے کسی کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہا وغیرہ۔ بہت سارے آداب ہیں جو بندے کی آدابی حدیث نامی کتاب میں شائع ہو چکے ہیں، ان کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ میں پورا سال رکھیں، اس سال بھی رکھیں، آئندہ سال بھی رکھیں، مشکات شریف میں بھی رکھیں، دورہ حدیث میں بھی رکھیں، اور ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی اس مبارک افتتاح کو آپ کی پوری زندگی کے لیے مبارک بنائے، آپ کی زندگی کے لیے بھی اور ہماری الفلاح اکیڈمی کی زندگی کے لیے بھی، اور اللہ تعالی آج کی اس قرآن مجید کے ترجمے کے افتتاح کو اور یہ ریاض الصالحین کے افتتاح کو پورے لوساکا کے لیے، پورے زامبیا کے لیے، پورے افریقہ کے لیے، پوری امت کے لیے باعث سے برکت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ کچھ تو کام کی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى
درجة الجنة جنة الخلد اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين الصديقين اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين اللهم اجعلنا من العلماء المحدثين المقبولين اللهم اجعلنا من العلماء المفسرين المقبولين اللهم اجعلنا من العلماء الفقهاء المقبولين اے ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما الہ العالمین ہماری سیئات کو معاف فرما الہ العالمین ہمیں اپنے محبوب مخلص بندوں میں شامل فرما الہ العالمین علم و عمل سے آراستہ فرما الہ العالمین اس علم کو اور عمل کو تیری امت کے ہر ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما اس کے لیے الہ العالمین صلاحیت استعداد عطا فرما جذبہ عطا فرما الہ العالمین وسائل نصیب فرما یا ارحم الراحمین ہم سب کو قبول فرما لے ہم سب کو قبول فرما لے ہم سب کو قبول فرما لے یا ارحم الراحمین ہم تیرا بہت بہت احسان مانتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایسی مبارک محفل میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین حقیقی معنی میں عملی شکر کی بھی توفیق عطا فرما الہ العالمین ایسے مواقع بار بار ہم سب کو مدرسہ الفلاح میں جامعہ اسلامیہ میں جامعہ زینب میں اور دوسرے جتنے ادارے یہاں ہیں یا وجود میں آئیں ان میں الہ العالمین ہمارے خاندان میں الہ العالمین بار بار ایسے مواقع ہمیں نصیب فرما اے ارحم الراحمین احادیث شریفہ کی قرآن مجید کی برکات سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے یا ارحم الراحمین ان طلبا نے قرآن مجید کا آج ترجمے کا تفسیر کا آج افتتاح کیا ہے اور الہ العالمین احادیث شریفہ میں سے ایک تیرے بہت ہی مقبول بندے کی بہت مقبول کتاب ریاض الصالحین کا افتتاح کیا ہے یا ارحم الراحمین ان کی اس افتتاح کو بے انتہا مبارک بنا دے الہ العالمین ان کے سینوں کو ان علوم سے منور فرما دے الہ العالمین خدمت حدیث خدمت قرآن کے لیے انہیں الہ العالمین مدت مدید تک تا حیات منتخب فرما لے الہ العالمین انہیں محنت شاقہ کی توفیق عطا فرما الہ العالمین انہیں حصول علم میں لذت نصیب فرما الہ العالمین انہیں حصول علم کے ساتھ وابستگی نصیب فرما یا ارحم الراحمین انہیں پورے طور پر متوجہ فرما دے ان کے سینوں کو پورے طور پر متوجہ فرما دے الہ العالمین ان علوم کو اپنے سینے میں منتقل کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما اور الہ العالمین اس پر عمل کر کے سینے کو اور پورے جسم کو اس سے منور کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اور الہ العالمین پوری دنیا میں اس علم کو پھیلا کر پورے عالم کو اس علم سے منور کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ان کے اساتذہ کرام کے علوم میں فیوز میں خلوص میں خوب برکت پیدا فرما الہ العالمین ان کے دلوں میں تعلیم اور تربیت کا خوب جذبہ پیدا فرما الہ العالمین ان بچوں کو ان کے دلوں میں ان کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب بنا دے یا ارحم الراحمین پوری محنت کے ساتھ محبت کے ساتھ ان بچوں کی تعلیم کے لیے قبول فرما دے یا ارحم الراحمین اس مدرسے میں جتنے اساتذہ ہیں جتنے منتظمین ہیں سب کو الہ العالمین خوب قبول فرما الہ العالمین معلم اور مدرس بننے کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتے ہیں کچھ صلاحیتوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں یا ارحم الراحمین وہ ساری صلاحیتیں تجھ سے بہتر کون جانتا ہے الہ العالمین ساری صلاحیتیں انہیں عطا فرما دے ساری صلاحیتیں انہیں عطا فرما دے ساری صلاحیتیں انہیں عطا فرما دے الہ العالمین حصول علم کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہیں الہ العالمین ہمارے ان بچوں کو اور اس مدرسے کے سارے طلبہ کو عطا فرما دے الہ العالمین عطا فرما دے الہ العالمین اس مدرسے کے فیض کو چار داغ عالم میں عام فرما دے یا ارحم الراحمین ادارہ بہت چھوٹا ہے الہ العالمین معمولی ادارہ ہمیں نظر آتا ہے مگر الہ العالمین تیری نظر میں کوئی چھوٹی چیز چھوٹی نہیں بڑی چیز بڑی نہیں الہ العالمین تیری نظر جب کسی کام سے ہٹ جاتی ہے تو بڑی سے بڑی چیز بھی چھوٹی ہو جاتی ہے اور تیری نظر جب کسی چیز پہ پڑ جاتی ہے تو الہ العالمین ایک ذرہ بھی آفتاب بن جاتا ہے. الہ العالمین اس چھوٹے ادارے کو, اس معمولی ادارے کو, الہ العالمین اس ذرے بے مقدار کو, الہ العالمین پورے عالم میں, پورے عالم پر چمکنے والا علم و ہدایت کا آفتاب بنا دے. یا رب الراحمین ہدایت کے عام ہونے کا, ہدایت کے عام ہونے کا, علم کی اشاعت کا, علم کی حفاظت کا اسے مرکز بنا دے. یا رب الراحمین اس کے لیے وسیع جگہ کو مہیا فرما دے. یا رب الراحمین بہترین جگہ مہیا فرما دے. یا رب الراحمین اس کے لیے تو رہنمائی فرما. الہ العالمین جو جو حضرات اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, جزائے خیر عطا فرما. الہ العالمین ان کی فکروں کو قبول فرما. الہ العالمین انہیں دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما. الہ العالمین ان کا اس مدرسے سے عملا کوئی تعلق نہیں, نہ پڑھنا نہ پڑھانا, مگر الہ العالمین وہ فکر کرتے ہیں. الہ العالمین ان کی فکروں میں برکت پیدا فرما, ان کے دور دھوپ میں برکت پیدا فرما. اور الہ العالمین جلد از جلد بہتر سے بہتر جگہ, بہترین لوکیشن والی, الہ العالمین برکتوں والی, کم سے کم پیسے میں جلد از جلد مہیا فرما دے. اور الہ العالمین اس کے بعد اس کے جو دوسرے مراحل ہیں, الہ العالمین ان کو بھی آسانی کے ساتھ جلد از جلد الہ العالمین تکمیل تک پہنچا دے. یا ارحم الراحمین اصل مکان نہیں ہے, اصل جگہ نہیں ہے, اصل الہ العالمین مکان میں جو مکین ہے وہ ہے, اور اصل ان کی محنت اور ان کا کام ہے. الہ العالمین الہ العالمین دارالعلوم دیوبند جب وجود میں آیا, الہ العالمین کوئی عمارت نہیں تھی. الہ العالمین ایک انار کے درخت کے نیچے استاد محمود بیٹھ گئے, اور الہ العالمین شاگرد محمود بیٹھ گئے. الہ العالمین اس میں اتنی برکت ہوئی, اتنا خلوص تھا ان حضرات کا, کہ الہ العالمین آج دارالعلوم دیوبند کا فیض پورے عالم میں عام اور تام ہے. الہ العالمین یہ خانقاہوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی دارالعلوم دیوبند کی برکات ہے. الہ العالمین خدمت حدیث, خدمت تفسیر, خدمت علوم کا, اور مدارس کی جال جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, بچھی ہوئی ہے, یہ بھی الہ العالمین دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے. الہ العالمین یہ دعوت و تبلیغ کا کام جو پورے عالم میں چل رہا ہے, یہ بھی دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے. الہ العالمین وہاں کوئی عمارت نہیں تھی. الہ العالمین کوئی بورڈنگ نہیں, کوئی کلاس روم نہیں. الہ العالمین زمین پر بچھانے کے لیے کوئی قالین نہیں تھی. سائے سے بچنے کے لیے کوئی درخت نہیں تھا, انار کا درخت جو سائے دار بھی نہیں تھا, مگر الہ العالمین خلوص تھا. الہ العالمین پورے عالم میں اس کا فیض عام ہوا, اس وقت بھی عام ہے, اور انشاءاللہ تا قیامت عام رہے گا. یا رب الراحمین ہمارے اس ادارے کو بھی خلوص سے سرفراز فرما, خلوص سے سرفراز فرما, خلوص سے سرفراز فرما. الہ العالمین اسے بھی پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا, تیری محبت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا, قرآن و حدیث کے علوم کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. الہ العالمین خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. یا رب الراحمین اس ادارے میں پڑھنے والے جتنے طلبہ ہیں سب کو بھی انتہا قبول فرما. اب تک جن حضرات نے اس میں تعاون کیا ہے, جو تعاون کر رہے ہیں, تعاون کریں گے, الہ العالمین سب کو دنیاوی اخروی تمام خیرات برکات سے مالا مال فرما. الہ العالمین میرے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی نے اس اسلامک دعا اکیڈمی میں دعا کرتے ہوئے تین مرتبہ جو ہمارے ادارے کے لیے دعا فرمائی تھی, الہ العالمین میں بھی وہی جملے دہرا رہا ہوں. الہ العالمین حضرت کے خلوص کی برکت سے اس دعا کو اس ادارے کے لیے بھی قبول فرما لے. اے اللہ اسے کسی کا محتاج نہ بنا, اے اللہ اسے کسی کا محتاج نہ بنا, اے اللہ اسے کسی کا محتاج نہ بنا. یا رب الراحمین دستگیری فرما, حاسدین کے حسد سے بچا لے, شریروں کے شر سے بچا لے. الہ العالمین بدناظرین کی نظر سے بچا لے. الہ العالمین دشمنوں کی دشمنی سے بچا لے, معاندین کے اناد سے بچا لے, حاقدین کے حقد سے بچا لے. یا رب الراحمین شرور فتن سے بچا لے. الہ العالمین ماکرین کے مکر سے بچا لے. الہ العالمین برے اثرات سے, جنات شیاطین جادو ہر قسم کے برے اثرات سے بچا لے, ہر مکروہ سے, ہر شر سے بچا لے. الہ العالمین خیر کا, برکت کا, نصرت کا,
فتح کا مورد اسے بنا لے یا رحم الراحمین تیری رضا جوئی کے لیے کام کرنے کی مولانا انس صاحب اور ان کے رفقاء کو الہ العالمین توفیق عطا فرما, انہیں الہ العالمین اخلاق نبوی سے آراستہ فرما, ہم سب کو اخلاق نبوی سے آراستہ فرما, الہ العالمین ہمیں توازو نصیب فرما, الہ العالمین ہمیں ہمدردی نصیب فرما, خیر خائی نصیب فرما, امت کے لیے تڑپنے والا بنا دے, الہ العالمین امت کی زبو حالی اور امت کی دینی بدحالی کو دیکھ کر کڑنے والا بنا دے, الہ العالمین, الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما, فضل فرما, الہ العالمین یہ بہت سارے دوست احباب آج جو جمع ہو گئے ہیں یہ صرف اور صرف الہ العالمین تیرے نام سے محبت کی وجہ سے, تیرے نام کی محبت کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں, تیرے قرآن کی محبت کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں, تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کی محبت کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں. الہ العالمین ہم گندے ہیں, برے ہیں, مگر تو جانتا ہے کہ آج ہم صرف قرآن اور حدیث کی محبت میں جمع ہوئے ہیں. الہ العالمین اس چھوٹے سے عمل کو اس میں جو بھی خرابیاں ہیں اس سے پاک کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہماری دنیاوی اخروی ساری حاجتیں پوری فرما دے. الہ العالمین یا جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھروں میں الہ العالمین علم نبوی کو داخل فرما, ان کی نسلوں میں قیامت تک علم دین کو جاری اور ساری فرما, خدمت دین کو جاری اور ساری فرما. یا رحم الراحمین دین کے جتنے شعبے ہیں بالخصوص مدارس, خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ, الہ العالمین ان تینوں کو بہت مقبول بنا, ان تینوں کو آپس میں ایک دوسرے کا معاون بنا دے. یا رحم الراحمین ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہونے والا بنا دے. الہ العالمین ایک دوسرے کی غمی کو دیکھ کر غم محسوس کرنے والا بنا دے. الہ العالمین سب کو ایک بنا دے, نیک بنا دے, شیر و شکر بنا دے. الہ العالمین دل دماغ میں یہ بات بٹھا دے کہ یہ سارے کام ایک ہی ہے, ایک ہی جماعت کے ہیں, یہ تقسیم کار ہے. یہ رحم الراحمین سب کو قبول فرما لے. الہ العالمین اس لوساکا شہر میں اور پورے افریقہ, پورے زامبیا میں, پورے افریقہ میں جتنے دینی ادارے ہیں, علمی ادارے ہیں, جتنی خانقاہیں ہیں, جتنے مشائخ ہیں, دعوت و تبلیغ کی جتنی حرکتیں ہیں, مسلم سکولز ہیں اور دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں, جتنے مسلمان رہتے ہیں, الہ العالمین ان میں سے ہر فرد کو, ان سب اداروں کو, سبھی کو الہ العالمین شرف قبول عطا فرما. الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, الہ العالمین جو ہم سے امید رکھتے ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, اہل و عیال, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائے مجلس, محبین, محسنین, تعلق رکھنے والے, محبت کرنے والے, احسان کرنے والے, خیر خواہی رکھنے والے, الہ العالمین سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. یا رحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین یہاں جتنے علماء ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو دین کی خدمتوں میں مشغول ہیں, قرآن اور حدیث کی خدمتوں میں مشغول ہیں, الہ العالمین ان کے علوم میں, فیوز میں, خلوص میں اور برکتیں پیدا فرما, اور تا قیام قیامت, تا حیات, الہ العالمین ان کے فیوز کو جاری فرما. اور اے ارحم الراحمین وہ علماء جنہیں اب تک ایسے مواقع میسر نہیں آئے ہیں, الہ العالمین ان کے لیے مواقع مہیا فرما. الہ العالمین ان سب علماء کو مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. الہ العالمین مخلوق کو ان حضرات کے احترام کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ, عاجلہ, مستمرہ, دائمہ نصیب فرما. ظاہری, باطنی, جسمانی, روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما. ہماری تمام حاجتیں پوری فرما. الہ العالمین جن جن لوگوں کے آپریشن متوقع ہیں, الہ العالمین بغیر آپریشن کے صحت عطا فرما. آپریشن مقدر ہے کامیابی کے ساتھ, صحتوں کے ساتھ. الہ العالمین ہم کنار فرما اور عمر میں برکت پیدا فرما اور خدمت دین کے لیے قبول فرما. الہ العالمین اگر کسی کا وقت آخر آ گیا ہے, الہ العالمین حسن خاتمہ نصیب فرما. ولایت والی, مقام صدیقیت والی, تیری رضا والی موت نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے اس سفر کو بھی انتہا قبول فرما. الہ العالمین جو خیر کے کام ہوئے ہیں تیری توفیق سے ہوئے ہیں, قبول فرما لے. الہ العالمین جو غلطیاں ہوئی ہیں, جو سستی کوتاہیاں ہوئی ہیں, الہ العالمین
وہ نفس اور شیطان کی شرارت کی وجہ سے ہے. الہ العالمین اسے معاف فرما دے. جو بقیہ لمحات اس سفر کے رہ گئے ہیں, زندگی کے رہ گئے ہیں, الہ العالمین ان لمحات میں تجھے راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین گناہوں سے لایعنی سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے سفر کو آسان فرما, عافیت کے ساتھ ہمیں منزل تک الہ العالمین پہنچا دے, اور ہم سب کو بار بار لیسٹر میں, لوساکا میں, حرمین شریفین میں صرف تیرے دین کی خاطر, تیری نسبت کی خاطر, تیری محبت کی خاطر, تیری معرفت کی خاطر, اصلاح کی خاطر, تزکیہ کی خاطر, دین ایک دوسرے تک پہنچانے کی خاطر بار بار ملاقات کی سعادت نصیب فرما. الہ العالمین بالآخر مرنے کے بعد قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے کے نیچے اور پھر جنت الفردوس میں انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کی رفاقت میں ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.